بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، مفکر اسلام صاحب تفہیم القرآن جناب مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی مرحوم و مغفور کی زبانی سورہ الواقعہ کی ابتدائی 82 آیات کی تشریح و تفسیر آپ گزشتہ 2 کیسٹوں میں سماعت فرما چکے ہیں. اس وقت آپ اس سورہ کی بقیہ 14 آیات یعنی آیت نمبر 83-96 اور سورہ الحدید کی ابتدائی 7 آیتوں کی تشریح و تفسیر سماعت فرمائیں گے. سورہ واقعہ اور سورہ حدید کی یہ آیات 27 پارے کے 16 اور 17 رکوع میں آئی ہیں. یہ درس قرآن مولانا مغفور نے 16 اپریل 1967 کی صبح کو مسجد مبارک واقع عبد الکریم روڈ لاہور میں دیا تھا. خطاب فرماتے ہیں جناب مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی رحمہ اللہ تعالی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. بس کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ جب جان حلق تک آ جائے اور تم مریض کو دیکھ رہے ہو اور حالت یہ ہوتی ہے کہ تمہاری بنسبت ہم اس مرنے والے سے قریب تر ہوتے ہیں تمہاری بنسبت، مگر تمہیں نظر نہیں آتا، تو اس حالت میں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اگر تم کسی کے بندے نہیں ہو، کسی کے ماتحت نہیں ہو، تو اسے پلٹا لاؤ، مرتے مرتے اس کو بچا لاؤ اگر تم سچے. یہ سورہ واقعہ کی آخری آیات ہے. سلسلہ کلام یہ ہے کہ کفار آخرت کو جھٹلاتے تھے اور اس بات کا انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد آدمی دوبارہ کبھی اٹھایا جائے اور اس کا محاسبہ ہو. تو اس کے اوپر فرمایا گیا کہ جب وہ واقعہ پیش آئے گا تو کوئی اس کا جھٹلانے والا نہ ہو. آج تم اس کو جھٹلاتے ہو، لیکن جب وہ ہو جائے گا تو پھر کسی میں یہ ہمت نہیں ہوگی کہ اس امر واقعے کو جھٹلا سکے. پھر یہ بتایا گیا کہ وہ واقعہ کب کس حالت میں پیش آئے گا، کیا زمین کا حال ہوگا اور کیا پہاڑوں کا حال ہوگا. پھر یہ فرمایا کہ جب وہ واقعہ پیش آئے گا تو تمام انسان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے. ایک حصہ مقربین کا، سابقین کا، دوسرا حصہ اصحاب الیمین کا، اور تیسرا حصہ اصحاب الشمال. پھر ہر ایک کا انجام بتایا ہے کہ اصحاب الیمین کس حالت میں رہیں گے اور مقربین کس حالت میں رہیں گے اور جو اصحاب الشمال ہیں وہ کس حالت میں رہیں گے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تم جو اس چیز کو جھٹلاتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ تعلیم کے 2 حصے تھے، ایک توحید اور دوسرے آخرت کا تھا. تو یہ فرمایا گیا کہ تم جو اس کو جھٹلاتے ہو تو تم اپنی آنکھوں سے یہ نہیں دیکھتے ہو کہ اس دنیا میں خود تمہارا اپنا وجود، تمہارا اپنا لایا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بچے کو پیدا کرتا ہے. جو غذا تم کھاتے ہو وہ تمہاری فراہم کردہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ ان کھیتیوں کو اگاتا ہے جن سے تم اپنا رزق حاصل کرتے ہو. یہ پانی جس کی بدولت تمہاری زندگی ہے اور تمہاری کھیتیاں پکتی ہیں اور خود تمہاری اپنی پیاس بجھتی ہے، یہ پانی بھی ہمارا نازل کیا ہوا ہے، تم اس کے بنانے والے نہیں. ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد سمجھایا گیا کہ پھر کیسے تم تصدیق نہیں کرتے اس حقیقت کی جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا یہ سارے کرشمے دکھا رہا ہے وہی خدا انسانوں کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. اگر انسانوں کا دوبارہ پیدا کرنا کوئی عجیب بات ہے تو انسان کو ایک معمولی جرثومے سے ترقی دے کر اور ایک جیتا جاگتا انسان بنا دینا یہ کون سا کم معجزہ ہے. اگر دوبارہ انسانوں کا پیدا کر دینا کوئی عجیب معجزہ تم کو نظر آتا ہے کہ جو تم سمجھتے ہو کہ یہ عقل سے بعید ہے, تو یہ آسمان سے پانی برسانا کون سا کم معجزہ ہے, یہ زمین کے اندر سے کھیتیاں اگانا کون سا کم معجزہ ہے. تو جب یہ چیزیں حقیقت تمہارے سامنے ہیں تو تم اس چیز کو کیسے دیکھو. اس کے بعد پھر فرمایا گیا کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ بالکل صحیح اور محفوظ طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے, اس کے ذریعے سے جو علم دیا جا رہا ہے اس کے اندر کسی شبہ کی گنجائش نہیں. لا یمسہ الا المطہرون کہ میں نے پچھلی مرتبہ وضاحت کر دی ہے کہ اس کا مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے درمیان کسی شیطان کا اس میں دخل نہیں, کوئی جن کوئی دوسری ناپاک روح اس میں دخل نہیں دے سکتی ہے. یہ وہاں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام مطہر اور پاکیزہ فرشتوں کے ذریعے سے یہ پہنچا. یہ سب کچھ فرمانے کے بعد اب آخر میں فرمایا گیا کہ یہ جس وقت انسان مرتا ہے تو مرنے کے وقت تم دیکھتے ہو کہ تمہارا اپنا عزیز ترین باپ بیٹا بھائی کوئی ہو تمہاری آنکھوں کے سامنے مر رہا ہوتا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو اس کو موت کے چنگل سے نکالے. اللہ تعالیٰ کے بس میں وہ ہوتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ اس کو بچانا چاہے تو وہ بچ سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو تم عاجز ہو اس کو کسی طرح سے نہیں روک سکتے. یہ اس بات کی کھلی ہوئی علامت ہے اگر تمہاری آنکھیں کھلیں کہ تم کسی کے تابع ہو, کسی کا فرمان تم پر چل رہا ہو, تم اپنے اختیار سے اس دنیا میں نہیں. لولا ان کنتم غیر مدینی, مدین کہتے ہیں کسی شخص کے تابع ہونے, دین کے اصل معنی ہے کسی کی اطاعت کرنا, کسی کے تابع ہونے. تو اگر تم کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہو, اگر تم کسی کے تابع نہیں ہو, تو تم اپنے آپ کو ذرا بچا کے دکھاؤ اپنے عجیب ترین لوگوں کے مرنے سے پہلے بچا. قرآن مجید میں جگہ جگہ انسان کو وہ علامات دکھائی گئی ہیں کہ جو اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ پیچھے حقیقت کیا ہے. حقیقت تو چھپی ہوئی آدمی کی نگاہوں سے, وہ اپنی آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھ سکتا کہ حقیقت کیا ہے, لیکن علامات بے شمار ہیں انسان کی اپنی زندگی میں اور اس کے گرد و پیش کی زندگی میں اور پوری کائنات کے اندر جو پتہ دیتی ہیں کہ حقیقت کیا ہے. تو فرمایا گیا کہ اگر تم کسی کے تابع نہ ہوتے تو تم اس پر قادر ہوتے کہ مرنے سے کسی کو بچا سکتے, لیکن مرنے سے کسی کا تم کو نہ بچا سکنا یہ اس بات کی کھلی ہوئی علامت ہے کہ کوئی اور ہے جو تم پر فرما روائی کر رہا, تم کسی کے تابع ہو. فاما ان کان من المقربین فروح وریحان وجنۃ نعیم واما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین واما ان کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم وتصلیۃ رحیم. اب اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مرنے والے مرتے ہیں تو وہ پھر وہی تین حصوں میں تقسیم ہے. اما انکان من المقربین جو مرنے والا مقربین میں سے ہوتا ہے, فروح و ریحان و جنت و نعیم, تو ہر طرح کی خوشبوئیں اور ہر طرح کا رزق حسن عمدہ رزق یہ اس کے لیے وہاں موجود ہے. یعنی مرنے کے ساتھ ہی یہ معاملہ اس کے ساتھ شروع ہوتا ہے. جنت میں جانے سے پہلے جس وقت کوئی مرتا ہے تو اگر وہ مقربین میں سے تھا, دنیا میں اس کا رویہ ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو مقرب قرار دے, تو اس کے لیے مرتے ہی موت کے دروازے سے گزرتے ہی یکایک اس کے لیے راحت اور مسرت اور خوشبوئیں اور رزق حسن یہ اس کا خیر مقدم کرتے ہیں, وہ جنت النعیم نعمت بھری جنت. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَالسَّلَامُ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہوتا ہے یعنی بارہ نیک انسانوں میں سے، تو وہ جس وقت موت کے دروازے سے داخل ہوتا ہے فَالسَّلَامُ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو سلام ہے تجھے اصحاب الیمین میں سے ایک شخص، یعنی فوراً اس کا استقبال ہوتا ہے، اس کو سلام کہا جاتا ہے اور اس کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ تو اصحاب الیمین میں سے۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةٌ رَحِيمٍ، اور اگر وہ حق کے جھٹلانے والوں میں سے اور گمراہ لوگوں میں سے ہوتا ہے تو اس کی میزبانی کے لیے کھولتا ہوا پانی اور جہنم میں جلایا جانا، یہ اس کا خیر مقدم کرنے کے لیے تیار، یہ اس کی میزبانی کا کام ہے۔ پہلے بھی میں نے وضاحت کر دی تھی کہ نزل کا لفظ اس سر و سامان کو کہتے ہیں جو کسی مہمان کے پیشوائی کے لیے کیا جائے، یہاں یہ فرمایا گیا کہ چونکہ وہ یہ حرکتیں کر کے گیا ہوتا ہے اس وجہ سے اس کی میزبانی کا سامان یہ ہوتا ہے کہ کھولتا ہوا پانی اور جہنم میں جلایا۔ ان ھذا لہو حق الیقین فسبح باسم ربک العظیم، یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ یقینی طور پر حق ہے، لہذا اے نبی تم اللہ تعالی کے نام کے ساتھ رب بزرگ کے اپنے رب بزرگ کے نام کی تسبیح کرو۔ اس موقع پر یہ کہنا کہ اپنے رب بزرگ کے نام کی تسبیح کرو، یہ اس معنی میں ہے کہ جو لوگ آخرت کو ناممکن قرار دیتے ہیں، جو لوگ انسان کے مر کر دوبارہ اٹھائے جانے کو خلاف عقل قرار دیتے ہیں، وہ درحقیقت اپنے خدا کو عاجز قرار دیتے ہیں۔ جتنے گمراہانہ عقیدے ان میں سے ہر عقیدہ ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی نقص اور کوئی کمزوری منسوخ ہے۔ جب آدمی یہ کہتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جا سکتا تو دراصل یہ کہتا ہے کہ خدا انسانوں کو پیدا کرنے پر تو قادر تھا مگر دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دو ان تمام عیوب سے اور ان تمام نقائص اور کمزوریوں سے جو یہ گمراہ لوگ اللہ کی طرف منسوخ کر۔ اب اس کے بعد سورہ حدید شروع ہو رہی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وهو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے اور حکیم ہے۔ یہ سورت مدنی ہے اور اس کے مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ غالباً جنگ احد اور صلح حدیبیہ کے درمیان کے دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے اندر لوگوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ جہاد کے مصارف میں حصہ ہیں۔ جو مضمون اس کے اندر ہے وہ زیادہ تر اس چیز پر مشتمل ہے کہ اس وقت جو لڑائیاں پیش آ رہی تھیں اور مسلمانوں پر سخت حسرت کا وقت تھا، تو اس وقت جنگ کے لیے چندے کی اپیل گویا اس کے اندر کی، لوگوں کو اکسایا گیا ہے اس بات پر کہ جو کفر اور اسلام کی کشمکش اس وقت درپیش ہے اس کے اندر جنگی مصارف میں تم اپنا حصہ ہو۔ فرمایا گیا کہ سبح للہ ما فی السماوات، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ ابھی میں نے تسبیح کی وضاحت کر دی، دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو چیز ہے وہ اپنے عین وجود سے اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا، اس کا پالنے والا، اس کا انتظام کرنے والا، اس کے معاملات کو چلانے والا، یہ ہر عیب اور ہر نقص اور ہر کمزوری سے بالاتر ہے۔ کوئی عیب اس کے اندر نہیں ہے، بے عیب ہستی ہے، بے نقص ہستی ہے، کوئی کمزوری اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ کائنات کی ہر چیز اس بات کی شہادت ہے۔ تسبیح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سبحان اللہ ہر چیز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہر چیز اپنے عین وجود سے اس بات کا اظہار ہے کہ اس کا خالق ایک بے عیب ہستا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے اور حکیم۔ آگے کا جو مضمون ہے اس کے ساتھ مناسبت دیکھیے، تمہیدی سے اس بات کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ بے عیب اور بے نقص ہے، کوئی کمزوری نہیں رکھتا، اور زبردست ہے اور دانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا یہ دین بھیجا ہے تو یہ دین کچھ تمہارے اوپر موقوف نہیں ہے، تمہارے اوپر اس دین کا انحصار نہیں ہے۔ اس غلط فہمی میں مت پڑنا کہ تم اس دین کا ساتھ دو گے اور اس کی خدمت کرو گے تو یہ فروغ پائے گا، اور نہیں تو یہ فروغ نہیں پا سکتا۔ اللہ جس نے یہ دین بھیجا ہے وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، کوئی کمزوری اس کے اندر نہیں، زبردست ہے، دانا ہے، اس کے فیصلے کو نافذ ہونے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ وہ حکیم اور دانا ہے، جو کچھ کر رہا ہے حکمتوں کے مطابق کر رہا ہے۔ اس لیے تم سے اگر یہ اپیل کی جاتی ہے کہ تم اس کام میں حصہ لو تو یہ تمہاری اپنی بھلائی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کا کام تمہارے اوپر موقوف نہیں، کچھ تمہاری جیبوں پر اللہ تعالیٰ کا انحصار ہے۔ یہ آگے کے مضمون کو دیکھتے ہوئے تمہید کا مطلب یہ مانا۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، یحیی و یمیت وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے، کوئی طاقت اس کے ارادوں کو اور اس کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے روکنے والی نہیں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن۔ وہی اول ہے مطلب یہ کہ اس سے پہلے کچھ نہ تھا، والآخر اس کے بعد کچھ نہ رہے گا، یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ ہے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی لیکن وہ باقی رہے گا، کوئی چیز نہ تھی مگر وہ تھا۔ والظاہر والباطن، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے، مطلب یہ ہے کہ وہی نمایاں بھی ہے حقیقت میں اور وہی مخفی بھی، آگے بھی وہی ہے پیچھے بھی۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم ہے۔ هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کر دیا، ثم استوى على العرش، پھر عرش کے اوپر جلوہ فرما ہوا، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، جو کچھ زمین میں جاتا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ زمین سے نکلتا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں سے نازل ہوتا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ آسمان کی طرف چڑھتا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ وہو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو اللہ دیکھتا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو بہترین طریقے سے وضاحت کے ساتھ ہے، فرمایا گیا کہ اس آسمان زمین کو اس نے چھ دنوں میں پیدا کیا۔ دن کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے کہ اس کی نوعیت کیا ہے، لیکن یہاں اس چیز کو بیان کرنے کا مدعا یہ ہے کہ کوئی زمانے دراز درکار نہیں ہوا اس کو اس چیز کے بنانے، ایک مرتبہ اس نے فیصلہ کیا کہ آسمان و زمین وجود میں آئیں، یہ کائنات بنے، اور اس کے فیصلے کے ساتھ ہی وہ عمل شروع ہو گیا، اور چھ دنوں کے اندر وہ عمل ہو گیا، پوری کائنات بن کر تیار۔ جب جن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ تصور دلانے کے لیے تو لام والا مطلب یہی ہے کہ ایک بہت قلیل مدت کے اندر ہوتے ہیں، اس لیے کہ دن سے مراد وہ لاکھوں برس کا دن تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو کلام کا مدعا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بہت لمبی مدت درکار نہیں ہوئی ہے کائنات کے، اس لیے دن کو ایک تھوڑی مدت سمجھنا چاہیے۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر وہ جلوہ فرما ہوا، مطلب یہ ہے کہ اپنی یہ کائنات بنا کر اس نے یوں ہی نہیں چھوڑ دی، یہ کائنات بنائی اور چھوڑ کر الگ ہو گیا اور جا بیٹھا، بلکہ اس کائنات کا تخت سلطنت اس پر وہ خود جلوہ فرما۔ جب کوئی آپ کہتے ہیں کہ فلاں شخص تخت نشین ہوا تو اس کا مطلب یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ تخت پر بیٹھ گیا، جا کر تخت پر تو جس کا جی چاہے جا کر بیٹھ گیا، تخت نشین ہونے کا مدعا ہے کہ اس نے حکومت کا اقتدار اپنے ہاتھ میں سنبھالا۔ تو اس وجہ سے عرش پر اللہ تعالیٰ کے مستوی ہونے سے یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ کائنات بنائی اور ایک تخت بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ گیا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے یہ کائنات بنائی اور اس کی حکومت کا انتظام اس نے اپنے ہاتھ میں لیا، اس پر خود فرما روا ہوا۔ عام طور پر بہت سے فلسفی اس طرح کی حماقت میں مبتلا ہیں کہ خدا نے کائنات تو بنائی، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بنا کر سے اس نے اس کو لگے بندے قوانین پر چلنے کے لیے چھوڑ دیا، اب اس کا کوئی تعلق اس کائنات کے نظام سے نہیں ہے، وہ اب اس کائنات کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتا، جو کچھ وہ بنانا چاہے وہ اب نہیں بنا سکتا، بس کچھ لگے بندے قوانین ہیں کہ جس پر کائنات کو بہت چل رہی ہے۔ اس احمقانہ تصور کو ختم کرنے کے لیے قرآن مجید اس بات کو بار 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 وہ کہتا ہے کہ بابا اللہ کل شین قدیر، جو کچھ وہ چاہے کر سکتا، جس وقت جس طرح کی چاہے اس کائنات کے نظام میں مداخلت کر سکتا ہے، اس کائنات کا جو قانون ہے وہ بنایا ہوا اس کا اپنا ہے، اس قانون نے اس کو مجبور نہیں کر دیا، وہ جس وقت چاہے اس قانون میں استثنا کر سکتا ہے، جس وقت چاہے۔ اول تو یہ کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ قانون کیا ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے دنیا میں ہو رہا ہے یہ چونکہ قانون ہے اس وجہ سے اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قانون کیا بنایا، آپ تو جو معمول ہے دنیا کا اس کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون ہے، جہاں کہ آئے دن ہر قانون میں استثنا آپ کے سامنے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تصور دلانا چاہتا ہے کہ یہ کائنات جو چل رہی ہے تو اس کے حکم سے چل رہی ہے، وہ اس کے اندر فرما روائی کر رہا ہے اور جب چاہے اس کے نظام میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج، جو کچھ زمین میں جاتا ہے اس کو وہ جانتا ہے، جو کچھ اس سے نکلتا ہے اس کو، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس روئے زمین پر ایک ایک دانہ جو بویا جاتا ہے یا کسی طرح زمین کے اندر پہنچتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے کہ ایک دانہ کھلا جگہ زمین میں گیا، جو کوپل اس زمین سے پھوٹتی ہے جہاں بھی اس کائنات میں، آپ اندازہ کیجئے وہ پوری کائنات کو چھوڑ کر دے زمین کو دیکھتے ہیں کہ زمین میں جہاں بھی کوئی کوپل پھوٹ رہی ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ کوپل پھوٹ رہی ہے، ایک دانہ جاتا ہے اللہ کے علم میں ہے، وہ دانہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہی وہاں پرورش پاتا ہے، وہ دانہ وہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہی جڑ پکڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو براہ راست معلوم ہے کہ یہ دانہ یہ اب زمین میں فلاں جگہ ہے اور اس کے اندر یہ کوپل ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کی قدرت کے حاوی ہونے کا ذکر تھا، یہ اس کے علم کے حاوی ہونے۔ اسی طرح سے جو کچھ آسمان کی طرف چڑھتا ہے اس کو وہ جانتا ہے اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اس کو بھی، یعنی بھاپ کا ایک ایک، مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ بھاپ کا ایک ایک ذرہ جو سمندروں سے اٹھ کر آسمان کی طرف جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم، بارش کا ایک ایک قطرہ جو اوپر سے پھر اس بھاپ سے بارش بن کر گرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم، ایک ایک چیز جو آسمان کی طرف جا رہی ہے اللہ کو معلوم ہے، جب آسمان سے وہ نازل ہو کر پھر زمین کی طرف آتی ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں تم ہوتے ہو وہ تمہیں جانے تمہارے ساتھ ہو۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ جب تمہارے تین آدمی آپس میں سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں تو چوتھا خدا ہوتا ہے، جب چار آپس میں کوئی سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں تو پانچواں خدا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مت سمجھو کہ تم کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا ہے، نہیں, اللہ تعالیٰ برائے راست میں دے گا, برائے راست تمہارے حالات سے جانتے, ایک ایک چیز کی تمہاری نگرانی. اور یہ نگرانی صرف اسی معنی میں نہیں ہے کہ یہ دیکھے کہ تم کر کے آ رہے ہو, یہ نگرانی اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کے وجود کو قائم کیے ہوئے, وہی آپ کے وجود کی حفاظت کر رہا ہے. آپ کے جسم میں نمالوم کتنے جراثیم ایسے گھستے ہیں ہر وقت کہ جو آپ کی موت کا سبب بن سکتے ہیں. آپ جو زندہ ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کر رہا ہے. آپ جو ان سڑکوں پر چلتے ہیں ہر وقت کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ آپ کے لیے تیار ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا ہے. جب تک آپ کو وہ بچانا چاہتا ہے اس وقت تک وہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے. تو وہ آپ کے ساتھ ہے, آپ کے حالات سے باخبر بھی ہے, آپ کی نگرانی بھی کر رہا ہے, آپ کی حفاظت بھی کر رہا ہے. واللہ بما تعملون بصیر, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. لہو ملک السماوات والارض والى الله ترجع الامور, آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور اسی کی طرف معاملات رجوع کیے. یعنی چونکہ وہ آسمان اور زمین کا فرما روا ہے اس لیے تمام معاملات فارورڈ اسی کی طرف کیے جاتے ہیں, اسی کی طرف سارے معاملات رجوع کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اور بیچ میں اتھارٹی ہو جو فیصلے کیا کرے, براہ راست وہ ہر چیز کا خود فیصلہ, ہر چیز اس کے سامنے پیش ہوتی ہے, ہر چیز کا فیصلہ اس کی طرف سے ہوتا ہے کہ کیا ہو اور کیا نہ ہو. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور, وہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں لاتا ہے. وہو علیم بذات الصدور, اور وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جاتا ہے. یعنی یہ گردش لیل و نہار اس کے اختیار, وہ اس سورج کو اور اس زمین کو چلا رہا ہے, اسی کے حکم سے رات آتی ہے اور اسی کے حکم سے دن آتا ہے. گردش لیل و نہار پر اس کے فرما روا ہونے کا مطلب در حقیقت پوری کائنات پر اس کے فرما روا ہونے کا. یہ رات یوں ہی تو نہیں آتی ہے, سورج ہٹتا ہے زمین کے سامنے سے تو رات. تو جب رات لانے والا اللہ تعالیٰ ہے تو اس کے معنی ہے کہ سورج کا اور زمین دونوں کا فرما روا ہونا. وہ علیم بذات الصدور, اور وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. آدمی کے دل میں کوئی خیال بھی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا خیال کیا سوچ رہا ہے. جو عمل آدمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ صرف عمل کو نہیں دیکھ رہا ہے, اس نیت کو دیکھ رہا ہے جس نیت سے وہ عمل کیا. آدمی کا ایک عمل دوسرا شخص اگر آنکھوں سے دیکھے تو وہ سمجھے کہ بالکل معصومانہ عمل ہے, کوئی اس میں ناجائز کام نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ کس نیت سے کیے گا. آدمی کا ایک عمل نیکی نظر آتا ہے لوگوں کو, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس نیت سے وہ کیا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ ریاکاری کی نیت سے وہ نیکی کی جا رہی ہو, ساری کی ساری بے معنی اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں الٹا وہ گناہ ہو. تو وہ علیم بذات الصدور ہے, لوگوں کے دلوں میں جو نیتیں اور ارادے اور جو راز چھپے ہیں ان کو بھی وہ جانتا. اس تمہید کے بعد اب اصل مضمون شروع ہوتا ہے. اس تمہید میں آپ دیکھیے کہ اصل مضمون کی اہمیت کی بنا پر اس قدر زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ہستی کا پہلے لوگوں کو تصور دلایا گیا کہ جس خدا کے تم بندے ہو اور جس خدا کی حکومت میں تم رہتے ہو وہ ہے کیسا ہو, اور جو خدا تم سے یہ اپیل کر رہا ہے وہ کیسی ہستی ہے, کس قسم کی ہستی ہے. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول, اور خرچ کرو اس مال میں سے جس کے اندر اس نے تم کو خلیفہ بنایا. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر, بس جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور جو خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے. پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو فرمایا کہ آمنوا باللہ ورسولہ، یہ خطاب کفار سے نہیں، یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہوئے۔ ظاہر بات ہے کہ کفار سے جہاد کے لیے چندے کی اپیل تو نہیں کی جا سکتی، چندے کی اپیل جب کی جائے گی تو وہ مسلمانوں سے کی جائے گی، کفار سے نہیں کی جائے گی۔ تو جو لوگ مسلمانوں میں شامل تھے مخاطب وہ، اور ان کو خطاب کر کے چندے کی اپیل کرنے سے پہلے سب سے پہلی بات جو فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم نے ابھی تک زبانی اقرار کیا ہے مسلمان، زبان سے کہا ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، نہیں اپنے عمل سے ثابت کرو اور سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کا۔ دوسرے الفاظ میں اگر کوئی شخص وہ رویہ اختیار کرتا ہے جو ایک مومن کا رویہ نہیں ہے تو حقیقت میں وہ ایمان سے خالی ہے، زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مانتا ہوں، سچے دل سے وہ مانے گا جو وہ تقاضے پورے کرے گا جو ایمان کے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو اس مال میں سے جس میں اللہ تعالیٰ نے تم کو خلیفہ بنایا۔ اس کے دو مطلب ہیں اور دونوں اپنی جگہ صحیح ہیں اور دونوں سے وہ مقصود حاصل ہوتا ہے جس کے لیے اس کو بیان کیا۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ مال تمہارا اپنا تو ہے نہیں، تم حقیقت میں اس کے مالک نہیں ہو، اس مال کے پیدا کرنے والے تم نہیں، اللہ تعالیٰ نے تم اپنا اپنے نائب اور خلیفہ کی حیثیت سے یہ مال تمہارے حوالے کی۔ اگر تم ایمان لائے ہو اور اس حقیقت کو سمجھتے ہو کہ مال تمہارا نہیں ہے، مال اس کا ہے جس نے اپنے خلیفہ کی حیثیت سے تمہارے حوالے اس کو کیا ہے، تو جس وقت وہ کہتا ہے کہ ہمارے مال کو فلاں جگہ تم خرچ کرو، اس کو روکنے کے معنی ہے کہ تم اپنے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے حیثیت بھول۔ اللہ کا جب حکم آ جائے کہ یہ مال ہماری راہ میں صرف کیا جائے تو اس کے معنی ہے کہ مالک کہہ رہا ہے کہ جو مال میرا تیرے پاس ہے اس مال کو تو میرے فلاں کام میں خرچ کر۔ جو آدمی اپنے آپ کو واقعی خدا کا خلیفہ سمجھتا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ میں خود مالک نہیں ہوں بلکہ خدا کا نائب ہوں، تو وہ بلا تامل لے جا کر اسی جگہ خرچ کر دے گا جہاں اللہ حکم دے رہا ہے۔ جو آدمی اس کو روکتا ہے وہ روکنے کے معنی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھا ہے اور اب اس حقیقت کو بھول گیا ہے کہ میں خلیفہ ہوں، اس بات کو بھول گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دراصل اس کا مالک ہے اور یہ اسی کا مال ہے اور وہی حکم دے رہا ہے کہ اس کام میں سچ۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ مال ہمیشہ سے تمہارے پاس نہیں تھا، تمہارے وجود میں آنے سے پہلے کسی اور کے پاس تھا، اس کے بعد پھر یہ تمہارے پاس آئے، تم جب مرو گے تو اس کو ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے، چھوڑ جاؤ گے کچھ لوگ دوسرے لوگوں کے پاس۔ اب یہ جو ہے یہ عارضی طور پر تمہارے ہاتھ میں، نہ ہمیشہ سے تمہارے پاس تھا نہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا، لازماً کوئی دوسرے لوگوں کے پاس تھا، ان کے جانشین تم ہوئے تو تمہارے پاس، لازماً ایک روز تم چھوڑ کر جاؤ گے تمہارے جو جانشین ہوں گے ان کے پاس چلا جائے گا۔ اب یہ جو عارضی زمانے میں تمہارے پاس ہے اس کا اگر تم صحیح استعمال کرو تو یہ تمہارے لیے مستقل طور پر مفید ہو سکتا ہے، غلط استعمال کرو تو مستقل طور پر نقصان دہ ہو سکتا ہے اور نقصان دہ ہونے سے قطع نظر غلط استعمال کرنے کے بعد یہ اسی طرح سے تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے ہاتھ سے چلا۔ یہ دونوں مطلب یہاں اپنی جگہ پر، تو اس مال کو تم خرچ کرو، اس مال میں تم خلیفہ، اس مال کے مستقل مالک نہیں ہو اور یہ مال تمہارے پاس ہمیشہ رہنا ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، بس جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور خرچ کریں گے ان کے لیے اجر کبیر ہے۔ اب یہاں دیکھیے پھر ایمان کے لفظ کو دہرایا، یہ چندے کی اپیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کے بعد اب جو لوگ ہوش میں آ جائیں اور یہ سمجھ لیں کہ فی الواقع یہ مال خدا کا ہے اور فی الواقع ہم خلیفہ ہیں اور فی الواقع ہمارا یہ فرض ہے کہ جب خدا یہ حکم دے رہا ہے تو اس کی راہ میں اس کو خرچ کر دیں, اس کے معنی ہے کہ وہ واقعی ایمان لے آئے. اس اپیل کو سن کر جو اپنی جیب بند کیے بیٹھا ہے اس کے معنی ہے کہ وہ واقعی اب بھی ایمان لے آئے. دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن حقیقت میں اس کے اندر ایمان نہیں اترا, اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم پانے کے بعد بھی اس نے وہی مالکانہ ہی رویہ اپنا رکھا اور خدا کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو تسلیم نہیں کیا. تو جو لوگ واقعی ایمان لائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کی اس اپیل کے اوپر عمل کریں گے اور خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں, ان کے لیے اجر کبیر ہے, بہت بڑا اجر. اب یہاں دیکھیے آپ اس اجر کی نوعیت کیا ہے. اس اجر کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ مال آپ کا تھا, اللہ تعالیٰ نے اپیل کی, آپ نے اپنے مال کو خرچ کر دیا, اس وجہ سے آپ کو اجر دیا. نہیں, یہ اجر اس وجہ سے ہے کہ مال اللہ تعالیٰ کا تھا, وہ مالک تھا اس کا, آپ خلیفہ تھے, آپ کا فرض تھا کہ آپ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اس کی راہ میں خرچ کریں, لیکن آپ کے اختیار میں تھا کہ اس کو مالک مانے کے نہیں, آپ کے اختیار میں تھا, اللہ نے خود آپ کو یہ آزادی دی تھی کہ اپنے آپ کو خود چاہے تو مالک سمجھ جائے اور اس کے اندر مالکانہ تصرف کریں اور اللہ تعالیٰ کی مالک ہونے کی حیثیت کو نہ تسلیم. اب اس کی جو کچھ بھی سزا اللہ تعالیٰ کے یہاں ملے گی وہ ملے گی, لیکن اس دنیا میں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اس دنیا میں تو آپ اپنا مال بچا لے گا. تو اس کے باوجود کہ آپ کو یہاں آزادی حاصل ہے اس کو مالک ماننے یا نہ ماننے کی اور اس مال کا اپنے آپ کو مالک سمجھنے یا خلیفہ سمجھنے, باوجود اس کے کہ کوئی خطرہ آپ کو اس دنیا میں نہیں ہے اس بات کا کہ اس کی کوئی سزا آپ کو ملے گی اگر آپ اپنے آپ کو خود مالک سمجھ بیٹھے, اور نہ اس بات کا کوئی گویا بظاہر امکان ایسے حالات میں جبکہ دین پر کوئی برا وقت آیا ہوا ہو اور اہل دین مصائب میں مبتلا ہوں اور کفر و کفار کا غلبہ ہو, تو اس حالت میں آدمی کو بظاہر اس کا بھی کوئی خطرہ نظر نہیں آتا کہ میں اگر اس راہ میں خرچ نہ کروں گا تو اس کا کوئی برا نتیجہ اس دنیا میں دیکھوں گا, بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی خرچ نہ کرے اور جا کر کفار کو اطلاع کرے کہ دیکھیے انہوں نے چندے کی اپیل کی تھی, میں نے ایک پیسہ نہیں دیا, تو ان کے یہاں مقرر ہو جائے گا, ان کی عزت پا جائے گا. اس حالت میں بھی اگر کوئی آدمی اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے اس بات کا کہ اس نے حقیقت کو تسلیم کر کے ایسی حالت میں اس حقیقت کے مطابق عمل کیا جبکہ کوئی جبر نہیں تھا اس کے اوپر اس حقیقت پر عمل کرنے, اس بات کا اجر. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ, اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے, ڈرا لے کے رسول تم کو اس کی طرف دعوت دے کہ اپنے رب پر ایمان. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ, اور وہ تم سے میثاق لے چکا اگر تم مومن. یعنی رسول جیسی ہستی جب موجود ہے اور رسول جیسی ہستی جب تمہیں دعوت دے رہی ہے اللہ کے اوپر سچے دل سے ایمان لانے اور وہ رویہ اختیار کرنے کے لیے جو ایک مومن کا ہونا چاہیے, پھر کیا تمہیں ہو گیا ہے کہ تم مومن کا رویہ اختیار نہیں کرنا. حالانکہ جس وقت تم ایمان لائے تھے تو رسول نے تم سے میثاق, جس وقت آدمی ایمان لاتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ سے ایک معاہدہ کرتا ہے. جب آدمی یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کا عہد کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے گا, اللہ کو اپنا خدا مانے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہرو اور اپنا رہبر اور اپنا پیشوا تسلیم کرے گا. یہ ایک معاہدہ, اس معاہدے کو تم توڑتے ہو اگر جب آزمائش کا وقت آتا ہے تم سے کسی عمل کے لیے کہا جاتا ہے تو اس وقت تم وہ عمل نہیں کرتے جو اس معاہدے کا تقاضا ہے کہ تم کرو. تو اگر تم مومن ہو واقعی جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے تو تم اس میثاق کو توڑتے کیسے ہو؟ جب رسول تم کو دعوت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خدمت کی تو اس کو انجام دینے سے تم منہ کیسے ہو؟
اس کے ساتھ درس قرآن ختم ہوتا ہے. اب آپ مولانا مغفور کی زبانی بعض سوالوں کے جوابات سماعت فرمائیں گے. خطاب فرماتے ہیں جناب سید مودودی رحمت اللہ علیہ.
ایک صاحب نے لکھا ہے کہ پچھلے درس میں آپ نے بتایا تھا کہ نبی کو نبوت ملنے سے ایک منٹ پہلے تک بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ نبی ہونے والا ہے، مگر اس حدیث سے کیا مفہوم نکلتا ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم ابھی مٹی اور پانی میں تھے؟ میز وہ واقعہ کیا تھا جب نبی اور حضرت جبریل میں سوال ہوا کہ کون بڑا ہے عمر کے لحاظ سے؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ مجھ سے پہلے صرف ایک ستارہ تھا اور حضور نے کہا کہ وہ میں تھا. یہ دوسری روایت جو ہے یہ تو بالکل ہی بے اصل ہے، موضوع روایت ہے اس کی. باقی جو پہلی ہے وہ حدیث میں ملتی ہے اور اس کو موضوعات میں شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے سے قبل اس کا علم بھی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل، بلکہ اپنی پیدائش سے بھی قبل، بلکہ روز عدل میں نبوت اور خاتم النبیین ہونے کے لیے نامزد کیے جا چکے تھے، یہ الگ بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہو کہ میں نبی ہونے والا ہوں، یہ الگ بات ہے. ان دو چیزوں کو گڑمٹ میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو عدل میں ہی نامزد کر دیا تھا کہ آپ خاتم النبیین ہوں. آپ کی پیدائش پر منحصر نہیں تھا آپ کا نامزد کیا جانا. اللہ تعالیٰ کے علم عدلی میں یہ بات تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کروں گا اور ان کو خاتم النبیین بناؤں گا. دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہ تھا نبی مقرر ہونے سے پہلے اور وہی آنے سے پہلے کہ آپ نبی بنائے جائیں. یہ چیز تمام احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملتے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو ایک منٹ پہلے بھی یہ خبر نہیں تھی کہ مجھ پر وہی آنے والی. اور یہ آپ کی نبوت کی صداقت کی دلائل میں سے، آپ کی نبوت کی صداقت کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ بالکل بے خبر تھے اس بات سے کہ نبی بنائے جانے والا ہوں اور یکایک آپ کو نبی بنائے. جو بناوٹی نبی ہوتے ہیں وہ مدتوں سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، جو حقیقی نبی ہوتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میں نبی مقرر ہونے والا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن مجیدی میں آتا ہے کہ گزر رہے ہیں راستے سے، آپ دیکھتے ہیں اس خیال سے جاتے ہیں کہ شاید یہاں ایک چنگاری مل جائے تو لا کر اپنے بال بچوں کو دوں گا جاڑے میں آگ تاپیں گے، یا وہاں آگ پر کوئی آدمی ہوگا تو راستہ پوچھ لوں گا. خود قرآن مجیدی میں آتا ہے اور وہاں جاتے ہیں اور یکایک پکار لیا جاتا ہے. ایک سیکنڈ پہلے نہیں معلوم تھا کہ مجھے نبوت جیسی عظیم و شان منصب کے لیے بلایا جا رہا ہے. یہ نبی کے صادق ہونے کی طریقہ. یہ کتاب میں لکھا ہے کہ ایک شخص جو اسلامی قانون اور اسلامی عدالت سے سزا یافتہ ہو، کیا برابر ہے اس شخص کے جو باطل قانون اور عدالت سے سزا یافتہ ہو، خاص طور پر جبکہ پولیس نے جھوٹی شہادت پیش کر کے قید کر لیا؟ ایسے قیدیوں کی حیثیت سے ارشاد کرنا. یعنی اگر ایک آدمی نے جرم کیا ہے جو اسلامی شریعت کی روح سے بھی جرم ہے اور دنیاوی قانون کے لحاظ سے بھی جرم ہے، تو بہرحال مجرم مجرم یکساں ہوتے ہیں، خواہ وہ دنیاوی قانون کے تحت دنیاوی عدالتوں سے سزا یافتہ ہوں اور خواہ اسلامی عدالت سے قاضی کی دی ہوئی سزا سے یکساں، مجرم اور مجرم میں کوئی فرق نہیں. البتہ یہ فرق ضرور ہے کہ اسلامی شریعت کے تحت جس آدمی کو سزا دی گئی ہو وہ اپنے اس جرم سے پاک ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کو سزا آخرت میں نہیں ملے گی الا یہ کہ اس نے توبہ نہ کی. اگر توبہ کی ہے تو اس کا، توبہ نہیں کی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی سزا کا کوئی صاف ہونے کا کوئی سوال نہیں. باقی جرم جرم ہے. البتہ وہ جرائم کے جو حقیقت میں شرعی جرائم نہیں ہیں نہ شریعت کی روح سے، ان کو جرم ہونا چاہیے اور موجودہ زمانے کے قوانین نے زبردستی ان کو جرم بنایا ہے،
تو اس کے سزا یافتہ کو بعد حالات میں تو اجر ملے گا، اور کم سے کم بات یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں وہ مجرم نہیں ہے. ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یا یہ کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اپنے اہل بیت، ان سے وابستہ رہو گے تو گمراہ نہ ہو. اس کے متعلق وہ پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ مولا کا لفظ بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. مولا کا لفظ دوست کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، آقا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، آزاد کردہ غلام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. مولا کا لفظ عربی زبان میں بہت وسیع معنوں میں استعمال، یہاں محبوب اور دوست کے معنی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے ہر مسلمان کا کام ہے کہ وہ مجھ سے محبت رکھے، ویسا ہی ہر مسلمان کا کام ہے کہ حضرت علی سے محبت رکھے. یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی وصیت فرمائی. مولا بمانا آقا نہیں ہے یہاں، بلکہ مولا بمانا دوست اور محبوب ہے. آپ نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے اس کو چاہیے کہ علی سے بھی محبت کرے، اور بلا شبہ ہر مسلمان کا کام ہے کہ ان سے محبت رکھے. دوسری جو چیز ہے اس کے اندر بعض روایات میں کتاب اللہ و سنت رسول ہی کے الفاظ آتے ہیں، اور بعض روایات میں کتاب اللہ و عطرتی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور میری سنت، اور یہ بھی فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور اپنی فطرت، یعنی اپنی نسل اور اپنی اولاد، دونوں اپنی جگہ سے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہیں ان کے ساتھ آدمی اس شکل میں محبت رکھے کہ آپ کے صحابہ سے نفرت رکھے، اس معنی میں نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ تعلق یہ جزو ایمان ہے ہمارا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کرام سے نفرت کی متقاضی ہو گئی. خود صحابہ کرام اہل بیت کے اطہار کے ساتھ بے انتہا محبت رکھتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ امام حسن یا امام حسین، اس وقت مجھے یاد نہیں، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نوجوان بچے تھے، انہوں نے کہا کہ تم ہمارے یہاں کے غلام ہو، تو وہ فوراً ایک کاغذ لے کر آئے کہ یہ لکھ دیجئے کہ ہم آپ کے ہاں کے غلام ہیں، اس کو میں اپنی قبر میں رکھوں گا، میرے لیے سند کا کام ہے. تو ان لوگوں کی محبت کا تو یہ حال تھا. اس صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ نوجوان طبقے میں دین و مذہب سے بغاوت کا جذبہ عام پایا جاتا ہے، کوئی مؤثر طریقہ کیوں نہیں اختیار کیا جاتا کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرے. اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی تک مجھے اس کا تو ثبوت نہیں ملا ہے کہ ہمارے نوجوان طبقے میں دین و مذہب سے بغاوت کا جذبہ عام ہو گیا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی یہ حالت نہیں، نہ واقفیت ہے، جہالت ہے، اس کی وجہ سے بعض چیزوں میں انحراف ہے، لیکن بغاوت عام نہیں ہوئی، یہ ابھی تک ہمارے سامنے یہ بات نہیں آئی. دوسرے یہ کہ جتنی کچھ بھی پیدا ہوئی ہے اس کا مؤثر علاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آپ اس بات کو ملحوظ رکھیے کہ اگر ایک ہانڈی چولہے پر چڑھی ہوئی ہو اور چولہے کے نیچے آگ جلی ہوئی ہو اور آگ کے اندر برابر اضافہ کیا جا رہا ہے، اور ہم سے یہ کہا جائے کہ تم اوپر سے اس کو ٹھنڈا کرو، تو جتنی کچھ بھی ہم برف ڈالتے جائیں گے وہ پھر وہ پگھل کے اور گرم ہو جائیں گے. تو یہاں آپ دیکھیے تعلیم کیا دی جا رہی ہے. جو تعلیم دی جا رہی ہے ہمارے مدارس میں اور ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں، اس کے بعد نوجوانوں کو ریڈیو کے ذریعے سے جو ہر وقت سبق دیا جا رہا ہے، جو لٹریچر کے ذریعے سے سبق دیا جا رہا ہے، جو سینما کھلے ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے سبق دیا جا رہا ہے، جس طرح سے عورتوں اور مردوں کی مخلوط سوسائٹی روز بروز بڑھائی جا رہی ہے، اس کا حاصل کیا ہونا ہے؟ یہی تو ہونا ہے کہ لوگ اور خدا کے دین سے دور اور اس کے طریقے سے منحرف ہوتے چلے جائیں. اب جتنا کچھ بھی اثر بچا ہوا ہے ہماری پچھلے اسلاف کی کوششوں کا، جس کی بدولت ہمارے معاشرے میں اسلام اور ایمان کے آثار نظر آتے ہیں، اور جتنا کچھ بھی بندگان خدا کے نیک بندے جو کچھ بھی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لوگوں کے خیالات کی اصلاح کے لیے اتنا کچھ ہمارے بس میں کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی طاقتیں ہیں جو ان کو بگاڑنے میں لگی ہوئی ہیں اور کتنی کم طاقت ہے جو ان کی اصلاح کے لیے کار فرما ہے۔ ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر کسی شخص سے اپنے دنیاوی مفاد کے لیے سفارش یا درخواست کی جائے تو کیا وہ بھی دعا میں شامل ہے اور شرک ہے؟ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں پائی جاتی ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ قانون فطرت کے تحت جو اسباب اور وسائل اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیے ہیں ان کے تحت اگر کوئی ذریعہ کوئی وسیلہ آپ اختیار کرتے ہیں تو اس کے اوپر شرک کا اطلاق نہیں ہوتا۔ مثلا یہ کہ مجھے پیاس لگتی ہے، میں کسی آدمی سے کہتا ہوں کہ بھائی پانی مجھے لا دو، یہ قانون فطرت کے اندر، یہ نیچرل لا کے اندر یہ ذرائع اور وسائل موجود ہیں اور ہمارے لیے یہ ذرائع اور وسائل پیدا کیے گئے ہیں، ہم اس دنیا میں کام نہیں کر سکتے جب تک ان اسباب و ذرائع سے کام نہ لیں۔ تو اس چیز کو کوئی بھلا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ بھی شرک ہے۔ میں بیمار ہوتا ہوں، ڈاکٹر کو بلواتا ہوں، ڈاکٹر کو بلوا کر اس سے علاج کراتا ہوں، اس چیز کا نام شرک نہیں ہے۔ میرا کوئی کام کسی شخص سے پیش آتا ہے، اپنے کسی دوست سے کہتا ہوں کہ بھائی فلاں صاحب سے کہو کہ یہ میرا یہ کام کر دیں، اپنے کسی دوست سے یا کسی بااثر آدمی سے جا کر کہتا ہوں، اس کا نام شرک نہیں۔ اچھا آپ دیکھیے شرک کس طرح بنتا ہے۔ مثلاً فرض کیجئے کہ میں بیمار ہوتا ہوں اور بجائے اس کے کہ میں ڈاکٹر کو بلواؤں اور اس کو دکھاؤں اور اسے نسخہ لکھواؤں اور دوا منگواؤں اور اس کو پیوں علاج کروں، اس کے بجائے میں یہ کرتا ہوں کہ پلنگ پر لیٹے لیٹے کسی ڈاکٹر کا جس کا میں معتقد ہوں اس کا نام وہیں سے لینا شروع کرتا ہوں کہ اے فلاں ڈاکٹر تو میرا علاج کر۔ کوئی کسی کو وہاں نہیں بھیجتا، اس کو بلواتا نہیں، علاج نہیں کراتا، وہیں سے پڑے پڑے اس کو پکار، اور یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ پکار اس تک پہنچے گی اور وہ ایسے طریقے سے میرا علاج وہیں سے بیٹھے بیٹھے کرے گا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا بغیر اس کے کہ میری کوئی دوا ہو، یہاں شرک ہو جائے گا۔ ایسا ہی معاملہ شفاعت کا ہے، شفاعت دنیاوی، آخرت کی شفاعت کا یہاں ذکر نہیں ہے، دنیاوی سفارش، ایسا ہی معاملہ اس کا بھی۔ اگر آپ کسی آدمی سے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ با اثر ہے اس سے جا کر یہ کہتے ہیں کہ میرا فلاں کام کروا دیجئے، فلاں سے یہ کہہ دیجئے کہ میرا یہ کام کر دے، اس کا نام یہ شرک نہیں ہے، یہ دعا نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر فرض کیجئے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا پکار کر کہتا ہوں، خواہ کسی زندہ کو خواہ کسی وفات یافتہ شخصیت، اس کو اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا پکارتا ہوں کہ میرا فلاں کام کروا دیجئے، اور یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ جو اپنے کمرے کے اندر بیٹھا ہوا پکار رہا ہوں اور وہ 2000 میل کے فاصلے پر ہے یا 100 میل کے فاصلے پر ہے، یعنی اسی شہر میں ہے، لیکن وہ میرے کمرے سے وہاں تک قانون طبعی کے تحت اس کی آواز نہیں پہنچتی ہے، اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قانون طبعی سے بالا تر کسی طریقے سے آواز میری اس کو پہنچے گی اور وہ قانون طبعی سے بالا تر کسی طریقے سے میرا وہ کام بنوا دے گا، یعنی اس شخص کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ میرا کام کرے، بجائے اس کے کہ جا کر اس سے کہے کہ فلاں شخص کا کام کر دو، یا شرک ہو جائے۔ بس اس بات کو آپ مانو، آدمی جب یہ سمجھتا ہے کہ قانون طبعی سے بالا تر طریقے سے کوئی سن بھی رہا ہے، کوئی دیکھ بھی رہا ہے اور کوئی کام بھی کرتا ہے، عالم اسباب کے اندر نہیں بلکہ عالم اسباب کے اوپر کار فرمائی کرتے ہیں، تو وہ خدائی صفات کا تصور رکھتا ہے اس ہستی کے متعلق جس کے بارے میں اس نے یہ عقیدہ رکھا۔ یہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ جن انسانوں میں یہ صفات مثلا رحم، عدل، انصاف پسند، اس کو پسند کیا جاتا ہے حالانکہ یہ صفات اللہ تعالی سے مخصوص ہیں، تو کیا یہ شرک نہیں؟ عجیب بات ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ کسی کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہے اور اللہ کے متعلق کہتے ہیں کہ الحی ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ زندگی کی صفت میں یہ اور وہ شریک ہیں، اور یہ شرک سے صفات ہو جائے، تو اس طرح تو پھر توحید کا کوئی امکان ہے ہی، ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی سن رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی علم رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ بھی علیم ہے، اگر اس معنی میں شرک کی صفات ہو تو پھر توحید کا کوئی امکان نہیں۔ حالانکہ دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جب حیات کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اپنے مطلق معنوں میں استعمال کرتے ہیں کہ جس کے لیے اس حیات سے پہلے کوئی موت نہیں تھی، اس حیات کے بعد کوئی موت نہیں. دوسرے جتنی چیزوں کے متعلق ہم حیات کا تصور کرتے ہیں وہ بیولوجیکل سینس میں ہوتا ہے، یعنی وہ اس معنی میں ہے کہ وہ حیات ہے کسی کچھ اسباب کے نتیجے میں، جب وہ اسباب جمع نہیں ہوئے تھے تب بھی وہ حیات نہیں تھی، جب وہ اسباب جمع نہیں رہیں گے تب بھی وہ حیات باقی رہیں گے. یہ دونوں چیزیں بالکل ایک دوسرے سے الگ ہیں. اگر اللہ کے لیے بھی زندہ کا لفظ استعمال کیا جائے اور مخلوق کے لیے بھی زندہ کا لفظ استعمال کیا جائے تو یہ صرف صفات نہیں، کیونکہ بندے کی جو صفت حیات ہے وہ کچھ اور معنی میں ہے، اللہ کے لیے صفت حیات کسی اور معنی میں. ایسے ہی دوسرے معاملات میں اللہ کے لیے جب علم کا لفظ بولتے ہیں، اس کے لیے قدرت کا لفظ بولتے ہیں، حکمت کا لفظ بولتے ہیں، دانائی بینائی سماعت ان چیزوں کا بولتے ہیں، یہ اپنے اطلاقی معنوں میں ہوتا ہے، ان محدود معنوں میں ہوتا ہی نہیں جن معنوں میں مخلوقات کے لیے ہوتا ہے. اس لیے یہ زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ الفاظ مشترک ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ صفات کا تصور مشترک ہے. یہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ وہ نفخ تو فی مر روحی کا مطلب واضح کیجئے، کیا خدا کی روح کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل کیا گیا؟ جی نہیں، خدا کی روح کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا، اور خدا کی روح قابل تقسیم نہیں ہے کہ اللہ میاں نے اپنے اندر سے کچھ روح نکال کر حضرت آدم میں ڈالی اور اتنا حصہ اللہ میاں کی روح میں سے کم ہو گیا اور حضرت آدم میں داخل ہو گیا، یہ معنی اس کے نہیں. آپ کسی چیز کے متعلق جب کہتے ہیں کہ یہ میری چیز ہے، کس معنی میں کہتے ہیں؟ یہ میری ٹوپی ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ میرے جسم کا ہے، میری ہستی کا کوئی جز ہے، نہیں، اس معنی میں کہ یہ میری ملکیت ہے. تو میرے روحی کا مطلب ایسی روح کہ جو میری ملکیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہ میری طرف سے ایک روح، وہ روح کہ جو میری ملکیت ہے وہ میں نے اس کے اندر. سوال کیا ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جس طرح ایک انسان چند اجزاء کا مجموعہ ہے، اس طرح اللہ رب العالمین کے متعلق سوچنا غلط ہے، وہ واحد ہے. اس کے متعلق بعض احادیث میں آتا ہے کہ قیامت میں جزا و سزا کے بعد جب دوزخیوں کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا اور دوزخ سے پوچھا جائے گا کہ کیا تیرے لیے یہ ایندھن کافی ہے، تو جواباً دوزخ حل میں مزید، یعنی ابھی اور کہے گا، تو خدا وحدہ لا شریک اپنی ایڑی آخر میں دوزخ پر رکھیں گے، جس کی وجہ سے دوزخ کی مانگ ختم ہوگی. اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایڑی رکھتے ہیں، مگر اسے ہم نہیں جان سکتے. اور اسی طرح سے جب دوزخ جب سزا پوری دوزخ سے جب سزا پوری کرنے کے بعد یا دوزخیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلوا لیں گے اور دو تین مرتبہ کیا تکرار کریں گے، وحدہ لا شریک اپنے چلو بھر یا اوک بھر نکالیں گے اور انہیں سزا سے پناہ دے کر انعامات سے نوازیں گے. اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ چلو یا اوک رکھ سکتے ہیں، یا پھر جنتیوں کو زیارت ساخ سے نوازنا جیسا کہ بہت بڑے انعام کا درجہ دیا گیا ہے، اس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ساخ یعنی پنڈلی رکھتے ہیں. یعنی یہ سوالات احادیث کے ہی بل پر کیوں کیے گئے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور کہیں ایک ہاتھ کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں خلق تو بے یدیا آپ نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، اور کہیں بے اے دن کئی ہاتھوں سے پیدا کیا. اے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے آنکھ کا لفظ استعمال کیا، انک بعیوننا تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو. مختلف الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں. ان چیزوں کو اگر پڑھنے کے بعد آدمی بالکل اپنے ذہن میں یہ تصور قائم کر لے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کی طرح پنڈلیاں بھی رکھتا ہے، ہاتھ بھی رکھتا ہے، آنکھیں بھی رکھتا ہے اور اسی طرح دیکھتا ہے، تو یہ بجز جہالت کے اور کیا. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے اطلاقی رنگ میں ہیں، یہ چیزیں اس معنی میں نہیں ہیں کہ جیسے ہمارے ہاتھ ہیں ویسے اس کے ہاتھ ہیں، بلکہ ایک دوسرا مفہوم ہے. ہاتھ کا لفظ آپ قدرت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، آنکھ کا لفظ آپ بینائی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بغیر آلات کے اور اعضا کے کام کرنے والا ہے، اعضا کا محتاج نہیں ہے، آلات کا محتاج نہیں ہے. لیکن چونکہ ہماری زبان میں ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں جو اس اطلاقی شان کو بیان کر سکیں، اس وجہ سے قرآن مجید اور احادیث میں ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جو ہمیں تصور دلا سکیں. ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ تکبیر اقامت کے شروع ہوتے ہی بیٹھ جاتے ہیں، اور جب حیا علی الصلاح کے الفاظ سنتے ہیں تو اسی وقت نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اس عمل کی دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں. اور اقامت سنتے وقت کیا عمل کرنا مطابق سنت ہے؟ اگر فقہ میں کہیں ایسا عمل کرنے کا ذکر ہے تو اس کی کیا وجہ؟ بعض متاخرین فقہا نے یہ بات کہی ہے اور اسی وجہ سے بعض لوگ اس پر اصرار کرتے ہیں، لیکن متقدمین کے یہاں کہیں ایسی کوئی بات نہیں ملتی. متقدمین فقہا بھی اس بات کے قائل نہیں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی ہدایت نہیں ہے کہ تکبیر اقامت کے وقت اگر کھڑے بھی ہو تو بیٹھ جاؤ اور حیا علی الصلاۃ. جو کچھ احادیث میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تکبیر اقامت ہوتی تھی اس وقت صفوں کو خود درست کراتے تھے. بسا اوقات یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ آپ ہاتھ میں نیزہ لے کر صفوں کے آگے رکھ رکھ کر اور بالکل سیدھی صفیں کرایا تھا. ظاہر بات ہے کہ اگر تکبیر اقامت کے وقت لوگ بیٹھے رہیں، جہاں جو بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور حیا علی الصلاح یا قد قامت الصلاح پر یکلخ لوگ اٹھیں، تو ادھر امام اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر رہا ہوگا اور ادھر صفیں غیر مرتب ہوگی اور صفیں درست نہ ہو سکیں. صفیں اسی وقت درست ہو سکتی ہیں جبکہ تکبیر اقامت سے بھی پہلے لوگ کھڑے ہو کر اور اپنی صفیں درست کرنا شروع کریں، اور اس دوران میں تکبیر اقامت ہو اور ادھر امام اس بات کا اہتمام کرے کہ صفیں درست ہوں. خصوصاً جہاں بڑی تعداد میں لوگ ہوں اس جگہ اگر اس کا اہتمام کیا جائے کہ حیا علی الصلاۃ پر سب کھڑے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ نماز نہایت غیر مرتب طریقے سے شروع ہو. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس جگہ اس چیز پر اصرار کیا جا رہا ہے اس جگہ آگے کی صفیں خالی رہ جاتی ہیں اور پیچھے کی صفیں بھر جاتی ہیں، خلل رہ جاتا ہے صفوں کے اندر.